اور اپنے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے حقارت کے ساتھ جواب دیا، ہاں میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شیو جی کے مندر میں دیوداسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جگت نارائن غصے سے کانپتے ہوئے چلایا، خاموش رہو، مجھے بار بار اس بات کا احساس نہ دلاؤ کہ میں نے تمہیں ایک سپاہی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اگر تمہارا دل اس قدر نازک ہے تو تم واپس جا سکتے ہو، ویسے اب تم اس قابل نہیں ہو کہ کسی جنگ میں حصہ لے سکو۔ اپنے بیٹوں کی موت کے بعد میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ان ملیچھوں کی طرفداری کرو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اگر میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو پھر بھی آپ مجھے یہی جواب دیتے؟ جگت نارائن نے حقارت سے جواب دیا، اگر تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تو ان لوگوں کی مدد سے زندہ رہنے کی بجائے ندی میں ڈوب جانا بہتر سمجھتا۔ میں انتہائی مایوسی کی حالت میں جھونپڑی سے باہر نکل رہا تھا کہ جگت نارائن نے مجھے آواز دے کر دوبارہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میرا قیاس غلط نہیں تو تم اس لڑکی کے متعلق مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو۔ کون سی بات؟ میں نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میری طرف سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد جگت نارائن نے میرے چہرے پر نگاہیں گاڑ دی اور بولا، میرے پاس آنے سے پہلے تمہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی کہاں ہے، اور تم اس کا پتہ دینے سے پہلے میرے خیالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اگر میرا یہ خیال غلط نہیں تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے اسے کہاں چھپا رکھا ہے، لیکن تم سے یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم نے ایک ملچ لڑکی کو بھاگنے میں مدد دی ہے تو تم نگر کوٹ کے کسی سپاہی کو اپنا دوست نہیں پاؤ گے۔ تمہارے لیے یہ لوگ ان سورماؤں کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو دھرم کے ان دشمنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ لے کر وہاں سے نکلا۔ میرا دل کہتا تھا کہ اگر میں صبح سے پہلے آشا کو قید سے چھڑانے کی کوئی تدبیر نہ کر سکا تو کل تک باقی فوج پہنچ جائے گی اور میرے لیے آشا کی مدد کرنے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔ ہر لحظہ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا جہاں قیدیوں کو جمع کیا گیا تھا۔ پہرے داروں میں سے چند میرے اپنے آدمی تھے اور مجھے یقین تھا کہ وہ میری خاطر بڑی سے بڑی قربانی سے گریز نہیں کریں گے، لیکن مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وہ میرے لیے دیوتاؤں کا عطاب مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں کسی کو اپنا رازدار بنانے سے پہلے اس کا دل ٹٹولنا ضروری سمجھتا تھا۔ ایک نوجوان جس کا نام بنسی داس تھا میری فوج کے ایک دستے کا افسر تھا اور میں اس کے متعلق جانتا تھا کہ حملے کے آغاز میں جگت نارائن کے حکم پر عورتوں اور بچوں کے قتل پر وہ بہت برگشتہ تھا۔ چنانچہ پہرے داروں میں سے کسی کے ساتھ بات کرنے کی بجائے میں نے اسے تلاش کیا اور اسے ایک طرف لے جا کر اپنی تمام سرگزشت سنا دی۔ بنسی داس نے کسی تذبذب کے بغیر آشا کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دیر بحث کرنے کے بعد ہم ایک تجویز پر متفق ہو گئے۔ بنسی داس مجھے فوج کے پڑاؤ سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ بٹھا کر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اپنے دستے کے 8 ایسے آدمیوں کو میرے پاس لے آیا جن کے متعلق ہمیں یقین تھا کہ وہ کوئی سوال پوچھے بغیر ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ ان آدمیوں کو میں نے بتایا کہ ہمیں فوج میں ایک خطرناک سازش کا علم ہوا ہے، اس لیے سردار جگت نارائن کی خواہش ہے کہ چند آدمیوں کو چپکے سے گرفتار کر لیا جائے۔ اس کے بعد بنسی داس قیدیوں کے پہرے داروں کے پاس گیا۔ پہرے داروں کی ٹولی کا افسر جگت نارائن کا اپنا آدمی تھا۔ بنسی داس نے اسے بتایا کہ سردار جگت نارائن مجھے پڑاؤ میں گشت کرتے ہوئے ملے ہیں اور وہ تمہیں بلاتے ہیں۔ پہرے داروں کا افسر بنسی داس کے پاس چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کچھ فاصلے پر ان کی باتیں سن رہے تھے۔ پہرے داروں کا افسر کہہ رہا تھا، سردار بہت تھکے ہوئے تھے، مجھے انہوں نے شام کے وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں بہت جلد سو جاؤں گا، اس طرف اجاڑ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور بنسی داس اسے سمجھا رہا تھا کہ آگے کئی جھونپڑیاں ہیں اور سردار ایک جھونپڑی سے باہر کھڑا واسودیو کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میں حیران ہوں کہ تم ڈرتے کیوں ہو؟ بنسی داس کے آخری الفاظ کارگر ثابت ہوئے اور پہرے داروں کے افسر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، ارے یار ڈرتا کون ہے؟ خوش قسمتی سے تاریکی میں وہ ہم میں سے ہر ایک کو جگت نارائن سمجھ رہا تھا۔ سپاہیوں نے میرے اشارے پر عمل کیا اور اسے آن کی آن میں رسیوں میں جکڑ دیا گیا۔ ایک سپاہی نے اس کی گردن پر خنجر رکھتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر تم نے شور مچایا تو تمہاری جان کی خیر نہیں۔ بنسی داس پھر تاریکی میں غائب ہو گیا اور تھوڑی دیر میں دو اور پہرے داروں کو لے آیا اور انہیں باندھنے کے بعد ان کی جگہ اپنے دو آدمی ساتھ لے گیا۔ ہم نے ان پہرے داروں کے منہ پر احتیاطاً کپڑے باندھ دیے تاکہ وہ کسی کے ساتھ بات نہ کر سکیں۔ اب بنسی داس کی اطلاع کے مطابق باقی پہرے داروں سے 4 ہمارے اپنے آدمی تھے اور 3 دوسرے سرداروں کی فوج سے تعلق رکھتے تھے۔ اب ہماری تجویز یہ تھی کہ بنسی داس خود پہرے داروں کے افسر کی جگہ لے لے گا اور آدھی رات دوسرے دستوں کے 3 پہرے داروں کو بھی کسی نہ کسی بہانے وہاں سے رخصت کر دے گا۔ اس کے بعد وہ مجھے اطلاع دے گا۔ بنسی داس کو آخری بار رخصت کرنے سے پہلے میں نے اسے دوسرے آدمیوں سے علاوہ کر کے سمجھایا کہ وہ آشا سے ملے اور اسے میری طرف سے یہ پیغام دے کہ وہ قیدیوں کو آدھی رات کے قریب بھاگنے کے لیے تیار رکھے۔ بنسی رات کو گئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ موسلادھار بارش شروع ہو گئی. مجھے اس بات پر قدر اطمینان ہوا کہ باقی فوج جو باہر پڑی ہوئی تھی اب جھونپڑیوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گی. میں نے ایک سپاہی سے اس کے ہتھیار لے لیے اور انتہائی بے قراری کے ساتھ بنسی رات کے پیغام کا انتظار کرنے لگا. آدھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا. میں اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک طرف لے گیا اور بولا, میں قیدیوں کے بھاگنے کا راستہ صاف کر چکا ہوں لیکن آشا کے متعلق میں ایک افسوسناک خبر لے کر آیا ہوں. میرا دل بیٹھ گیا اور میں نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا, بھگوان کے لیے بتاؤ کیا ہوا. اس نے کہا, ابھی پروہت کے بھائی نے دو پجاریوں کو بھیجا تھا اور وہ آشا کو اس کے پاس لے گئے ہیں. میں اگر کوئی مزاحمت کرتا تو یہ تمام کھیل بگڑ جانے کا اندیشہ تھا. میں نے بنسی داس کو سمجھایا کہ میں آشا کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا اور تم تھوڑی دیر انتظار کے بعد تمام قیدیوں کو رہا کر دو اور انہیں یہ بھی سمجھا دو کہ ان کا ایک ساتھ چلنے کی بجائے جنگل یا پہاڑ کی طرف منتشر ہو جانا بہتر ہوگا. تمہارے لیے بھی بھاگ نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں. اگر کبھی وقت آیا تو شاید میں تمہیں اس احسان کا بدلہ دے سکوں, لیکن اگر میں تمہارے احسان کا بدلہ نہ بھی دے سکا تو تمہیں یہ اطمینان رہے گا کہ تم نے بھگوان کی مرضی پوری کی ہے. اس کی نگاہ میں تمہارا درجہ دیوتاؤں سے اونچا ہوگا. بنسی داس نے جواب دیا, میں آخری وقت تک تمہارے ساتھ ہوں. آپ تھوڑی دیر پروہت کے بھائی کے قیام گاہ سے باہر میرا انتظار کریں. میں قیدیوں کو رہا کرتے ہی وہاں پہنچ جاؤں گا. آپ کو جھونپڑی تلاش کر سکیں گے؟ میں نے جواب دیا, ہاں میں آنکھیں باندھ کر جا سکتا ہوں. وہ ظالم اسی گھر میں ٹھہرا ہے جہاں مجھے پناہ ملی تھی. تھوڑی دیر بعد میں آشا کے گھر کی دیوار کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑا پروہت کے بھائی کے یہ الفاظ سن رہا تھا. تم دیوانی ہو, یہ تمہاری خوش قسمتی تھی کہ میں نے تمہیں جنگل میں گرفتار ہوتے وقت دیکھ لیا تھا. تم جیسی خوبصورت لڑکی کو زندہ رہنا چاہیے اور میں تمہیں جو زندگی عطا کر سکتا ہوں اس پر نگر کوٹ میں اونچی ذات کی ہزاروں لڑکیاں رشک کریں گی. تم اس جنگل سے نکل کر اس مندر کی سیر کرو گی جو راجوں کے محل سے زیادہ عالی شان ہے اور جس کے پجاری سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں. میں اس پروہت کا بھائی ہوں جس کے سامنے نگر کوٹ کا راجا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. میں تمہیں شدھ کر کے اپنے گھر میں جگہ دوں گا. میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ مجھے تمہارا قیدیوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا. دیکھو, میں نے یہ سمجھ کر کے تمہیں بھوک ہوگی اپنا کھانا تمہارے لیے رکھ چھوڑا تھا. بیٹھ جاؤ. دیکھو, مجھے ناراض کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کالی دیوی کے سامنے دوسرے قیدیوں کی طرح تمہارا بھی بلیدان دیا جائے گا. آشا کی آواز سنائی دی, ذلیل کتے, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ, مجھے ہاتھ نہ لگاؤ. تم مجھے مار سکتے ہو, میری عزت نہیں چھین سکتے. مجھے چھوڑ دو ورنہ میں شور مچاؤں گی. روہت کے بھائی نے کہا, تم اگر چلاؤ گی تو اس وقت کسی کو اس جھونپڑی کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس وقت نگر کوٹ کا راجا بھی یہاں ہو تو وہ تمہاری چیخوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں کرے گا. آشا چلا رہی تھی, مجھے چھوڑ دو, میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں. میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی اور میں آگے بڑھ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہونے کو تھا کہ مجھے گشت کرنے والے سپاہیوں کی ایک ٹولی کی چاپ سنائی دی اور میں پھر درخت کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہو گیا. آشا کی چیخ پکار سن کر سپاہی آگ بھاگ کر آگے بڑھے اور ایک سپاہی دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے مہاراج مہاراج کہہ کر آوازیں دینے لگا. اندر سے پروہت کا بھائی گرجتی ہوئی آواز کے ساتھ چلایا, گدھا کہیں کا, بھاگ جا یہاں سے ورنہ میں تمہاری کھال اتروا دوں گا. سپاہی رفو چکر ہو گئے. میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ اندر سے بند تھا. پروہت کا بھائی آشا سے کہہ رہا تھا, دیکھ لیا تم نے, تمہاری چیخیں بے فائدہ ہیں. اب اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور غور سے میری باتیں سنو. مجھے معلوم تھا کہ دروازہ کافی مضبوط ہے اور معمولی دھکے کے ساتھ اسے توڑنا ممکن نہیں, لیکن قدرت نے میری مدد کی اور اچانک ایک طرف سپاہیوں کی چیخ اور پکار سنائی دینے لگی. میں نے زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا, مہاراج مہاراج, دشمن نے حملہ کر دیا ہے, اپنی جان بچائیے. میری تدبیر کارگر ہوئی. پروہت کے بھائی نے جلدی سے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور میں نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا, اگر تم نے شور کیا تو تمہاری جان کی خیر نہیں. پروہت کا بھائی الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور میں نے جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی دوسرے ہاتھ سے پروہت کے بھائی کے منہ پر ایک گھوسا رسید کر دیا. پروہت کا بھائی گر پڑا اور آشا سسکیاں لیتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی. پروہت کے بھائی کو بے ہوش دے کر میں نے اسے باندھنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور لکڑی کی مشعل کمرے کے کونے میں جل رہی تھی بجھا کر آشا کے ساتھ باہر نکل آیا. اتنی دیر میں بنسی رات پہنچ چکا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ میں نے قیدیوں کو بھگا دیا ہے, لیکن پڑاؤ سے باہر نکلنے سے پہلے گشت لگانے والے پہرے داروں کی کسی ٹولی نے انہیں دیکھ کر شور مچا دیا. اب بہت سے سپاہی جنگل کی طرف ان کا پیچھا کر رہے ہیں اور باقی فوج افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے. اکثر سپاہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے, ہمارے لیے نیچے جنگل کی بجائے پہاڑ کا راستہ بہتر ہوگا. چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف چل دیے. بجلی کی چمک میں ہم کبھی کبھی اپنی منزل کا راستہ دیکھ لیتے تھے. سپاہی بدحواسی کی حالت میں شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے. افراتفری کا یہ عالم تھا کہ اگر ہم تینوں قیدی ہوتے تو بھی شاید ہماری کوئی پرواہ نہ کرتا. ہم کسی مشکل کا سامنا کیے بغیر پڑاؤ سے نکل گئے. تھوڑی دیر بعد آبشار کا شور سن کر میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہم اس مقام کے قریب پہنچ چکے ہیں جہاں شاہ کے ساتھ میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. بجلی کی چمک کے ساتھ میں وہ پگڈنڈی بھی دیکھ چکا تھا جو آبشار کے قریب جاتی تھی, اور ہم اس پگڈنڈی کو چھوڑ کر سیدھے پہاڑ کی طرف جا رہے تھے. اب تک ایک غیر معمولی عزم نے مجھے اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا تھا, لیکن اطمینان کا سانس لیتے ہی میری ہمت جواب دینے لگی. دن کے وقت آشا کو جنگل تک پہنچانے کی جد و جہد میں میری ٹانگ کا زخم دوبارہ خراب ہو چکا تھا, اور اب میں چڑھائی کے باعث سخت درد محسوس کر رہا تھا. میرے لیے یہ احساس بہت تلخ تھا کہ میں زیادہ دیر تک آشا اور بنسی داس کا ساتھ نہیں دے سکوں گا, اور اگر میں گرتا سنبھلتا ان کے ساتھ چلتا رہا تو صبح تک ہم زیادہ دور نہیں جا سکیں گے. سپاہی صبح کی روشنی میں ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے, اور صرف میری وجہ سے دو اور جانیں ضائع ہو جائیں گی. ٹانگ میں ہر لہجہ بڑھتے ہوئے درد نے مجھے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا. میں نے پہلے بنسی داس سے وعدہ لیا کہ وہ میرا ہر حکم مانے گا, اور پھر آشا کی طرف متوجہ ہو کر کہا, آشا یہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں, میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا, اس لیے آگے بنسی داس تمہارا ساتھ دے گا. آشا نے جواب دیا, آپ کے سوا مجھے کسی ساتھی کی ضرورت نہیں, ہم ایک ساتھ جان دیں گے. میں نے کہا, آشا میرا کہا مانو, مجھے اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں, میں ایک سردار ہوں, وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے. میں اپنے سپاہیوں کے بل بوتے پر فوج کے ہر سردار کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہوں, لیکن اگر تم پکڑی گئی تو تمہاری حمایت کے لیے میرے سپاہی بھی تلواریں نہیں اٹھائیں گے. آشا میں تم سے ضرور ملوں گا, لیکن اگر تم پکڑی گئی تو میں تمہارے سامنے اپنے سینے میں خنجر پھونک لوں گا. میرا کہا مانو آشا, مجھے کوئی خطرہ نہیں. یہ ایک فریب تھا. میں جانتا تھا کہ ان واقعات کے بعد کوئی میری حمایت کے لیے انگلی تک نہیں اٹھائے گا, لیکن آشا پر میری باتیں اثر کیے بغیر نہ رہیں. اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا, مجھے آپ کا حکم ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن یاد رکھیے مجھے آپ کے بغیر زندگی کے ایک لمحے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے کہا, ہم بہت جلد ملیں گے آشا, جاؤ. وہ بنسی داس کے ساتھ چل پڑی. بجلی کی چمک میں میں نے چند قدم دور اس کی آخری جھلک دیکھی, اور پھر ایک پتھر پر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد بارش تھم گئی, اور پچھلی رات کا چاند نمودار ہونے لگا. انتہائی بے بسی کے احساس نے مجھے اپنے گرد و پیش سے بے نیاز کر دیا تھا, لیکن تھوڑی دیر سستانے کے بعد نہ معلوم کیوں میرے دل میں اس چٹان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی جہاں قدم رکھنے کے بعد میں اپنی دنیا سے نکل کر آشا کی دنیا میں پہنچ گیا تھا, جہاں سے تنگ و تاریک راستہ نیچے ندی کی طرف جاتا تھا. میں دوبارہ سانس لینے کے لیے چٹان کے کنارے بیٹھ گیا, اور نیچے آبشار کا منظر دیکھنے لگا, لیکن اب اس منظر میں میرے لیے کوئی جاذبیت نہ تھی. زندگی کے ساتھ میرا رشتہ ٹوٹ رہا تھا. میں پیٹ کے بل لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا. بادل چھٹ چکے تھے, اور آسمان پر چاند اور ستارے دیکھ کر میرے دل میں اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر قبل فضا میں محیط تاریکی چھائی ہوئی تھی, اور اب قدرت نے تاریک بادلوں کی جگہ چاند ستاروں کی قندیلیں روشن کر دی ہیں. لیکن اس ملک پر صدیوں سے محیط تاریکیاں مسلط ہیں, اور نہ معلوم کب تک ان تاریکیوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی نگاہیں روشنی کی تلاش میں بھٹکتی رہیں گی. کیا اس سرزمین سے ان دیوتاؤں کا طلسم نہیں ٹوٹے گا جنہوں نے ایک انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے نفرت اور حقارت کا بیج بویا ہے؟ میں اپنے انجام کا تصور کرنے لگا. مجھے یقین تھا کہ صبح ہوتے ہی میں پکڑا جاؤں گا. میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کئی آدمی موجود ہوں گے. پروہت کا بھائی ہوش میں آتے ہی جسیر پکار شروع کرے گا, وہ نگر کوٹ کے ہر سپاہی کو میرے خون کا پیاسا بنا دے گا. میرے اپنے آدمی مجھے پاگل سمجھیں گے, لیکن مجھے قتل کرنے کی بجائے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کریں گے, اور نگر کوٹ میں کالی دیوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا. میرا خون کالی دیوی کے پاؤں دھو رہا ہوگا, اور لوگ کالی دیوی کی جے کے نعرے لگا رہے ہوں گے. میں نے سوچا کہ اگر موت ہی میرے مقدر میں ہے تو میں کالی دیوی کے مندر میں پہنچنے کا انتظار کیوں کروں؟ میں اس کے غلیظ پاؤں میں جان دینے کی بجائے اس آبشار میں کیوں نہ کود جاؤں؟ میں اس وقت کے لیے کیوں زندہ رہوں جس کا ہر لمحہ میرے لیے موت سے زیادہ بھیانک ہوگا؟ میں اس کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں محیط کھٹ کی گہرائی میں پہنچ سکتا تھا. یہ دنیا جس میں چند دن قبل میرے لیے سب کچھ تھا اب بے حقیقت بن چکی تھی, لیکن ایک تصور ایسا بھی تھا کہ جس نے ابھی تک میرا دامن پکڑ رکھا تھا. میرے دل کی دھڑکنیں آشا آشا پکار رہی تھی. میں نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لی, اور ایک پاؤں سے پتھر کا کنارا ٹٹولنے لگا, لیکن اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی, اور اس نے میرے ہاتھ پاؤں زندگی کی ان زنجیروں میں جکڑ دیے جنہیں میں قریباً توڑ چکا تھا. یہ آشا کی آواز تھی. وہ میرا نام پکارتی ہوئی آگے بڑھی, اور میرا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی. اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا, آپ اس کھڈ میں کود کر دوسرے کنارے پہنچنا چاہتے تھے, آپ کو اس کی گہرائی کا علم نہیں, اس جگہ پر اگر درخت پھینک دیا جائے تو آبشار کا پانی اسے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. آشا تم واپس کیوں آئیں؟ میں نے اپنی حیرانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا. وہ بولی, واسودیو تمہیں یہ کیسے یقین ہو گیا تھا کہ میں تمہیں موت کے منہ میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ مجھے جھوٹی تسلیاں دینے کی ضرورت نہ تھی. میں بولا, تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آشا, اب بھی وقت ہے کہ تم بھاگ جاؤ. بنسی داس کہاں ہے؟ آشا نے اطمینان کے ساتھ کہا, بنسی داس اب دور جا چکا ہے. میں نے کہا, مجھے اس کو توقع نہ تھی کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے گا. وہ بولی, اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ میں خود اس کی نگاہوں سے چھپ کر آ گئی ہوں. میں نے درد بھری آواز میں کہا, لیکن کیوں؟ اس بیوقوف نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کہ میری زندگی خطرے میں ہے. آشا نے جواب دیا، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہ تھی، وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو مجھے سمجھانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے نرہاس ہو کر پتھر پر بیٹھتے ہوئے کہا، آشا میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن تم نے واپس آ کر میرے لیے موت کا تصور بہت ہیبت ناک بنا دیا ہے۔ اگر تم تھوڑی دیر اور مجھے آواز نہ دیتی تو میں اس کھڈ میں کود گیا ہوتا، اس امید پر نہیں کہ میں بچ کر دوسرے کنارے پہنچ جاؤں گا، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ میری لاش ان بھیڑیوں کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ آشا نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے صرف اس بات کا خدشہ تھا کہ آپ کہیں بھگوان کی مرضی کے خلاف جانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے چلا کر کہا، تمہارے خیال میں میرے بھگوان کی مرضی یہی ہے کہ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کی قید میں جاتا ہوا دیکھوں اور پھر کالی دیوی کے سامنے میرے بلیدان دیا جائے؟ نہیں، وہ بولی، آپ کا بھگوان آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ اس دن ندی سے بچ کر نہ نکلتے، میرے بابا نے کہا تھا کہ بھگوان آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، تم پگلی ہو آشا، اگر انہوں نے مجھے زندہ رکھا تو بھی میرے لیے نگر کوٹ کے قید خانے کی بدترین کوٹری ہوگی، تم سے دوبارہ ملنے کی امید پر میں شاید باقی عمر وہاں گزارنا بھی گوارا کر لیتا، لیکن تمہارے ساتھ وہ لوگ جو سلوک کریں گے اس کا تصور مجھے اپنے ہاتھوں پر اپنا گلا گھونٹنے پر آمادہ کرتا رہے گا۔ آشا نے جواب دیا، وہ میری زندگی میں مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ خوشی نہیں کریں گے، میں اگر مر بھی گئی تو کسی اور روپ میں آ کر آپ کو تلاش کروں گی۔ میں نے آشا کو بہت سمجھایا کہ اب بھی تمہارے لیے جان بچانے کا موقع ہے، لیکن وہ میری التجائیں سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ مشرق میں صبح کا ستارہ نمودار ہو رہا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں فوج ہماری باقاعدہ تلاش شروع کر دے گی۔ آشا نے اب میرے لیے زندگی کا ساتھ چھوڑنا مشکل بنا دیا تھا، میں اس کے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا اور میری حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو آندھیوں میں چراغ جلا رہا ہو۔ کبھی میں سوچ رہا تھا کہ فوج جنگل کی طرف چلی جائے گی اور کوئی اس طرف توجہ نہیں دے گا، اور کبھی میں اپنے دل کو اس خیال سے تسلی دے رہا تھا کہ سیناپتی اس بستی کی طرف آنے کی بجائے کوئی اور محاذ منتخب کرے گا اور فوج کو اپنے پاس بلا لے گا۔ میں اس قسم کی موہم امیدوں کا سہارا لے کر اٹھا اور آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تنگ راستے سے ندی کی طرف اترنے لگا۔ آبشار کے قریب وہ سل جسے میں نے ندی کے پانی کی سطح سے دو بالشت اوپر دیکھا تھا اب پانی میں ڈوب چکی تھی۔ ہم اوپر کے زینے پر بیٹھ گئے، کمزوری، تھکاوٹ اور ٹانگ کے زخم کے باعث میرا برا حال تھا اور آشا میرے سر کو اپنے بازوؤں کا سہارا دے رہی تھی۔ میں نے کہا، آشا تمہیں اس بات کی امید ہے کہ وہ اس طرف نہیں آئیں گے؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے صرف یہ امید ہے کہ آپ زندہ رہیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صبح کی روشنی اس تاریک گوشے میں بھی پہنچ رہی تھی، اچانک مجھے اوپر کسی کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور میں نے تلوار سنبھال کر اٹھتے ہوئے کہا، آشا تم یہیں رہو، ممکن ہو میرا اپنا آدمی ہو۔ میں چند دن اوپر چڑھا اور ایک موڑ کے پاس کھڑا ہو گیا، جو ہی ایک سپاہی میرے پاس پہنچا میں نے تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی۔ یہ وہی تھا جسے جگت نارائن نے رات کے وقت قیدیوں کے پہرے داروں کا افسر مقرر کیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چلانا شروع کیا، میری تلوار اس کے آر پار ہو گئی۔ اس کا ایک اور سپاہی شور مچاتا ہوا تیزی کے ساتھ نیچے اتر رہا تھا، میں لاش کو جلدی سے ایک طرف دھکیل کر اوپر چڑھا، اس نے مجھے دیکھتے ہی حملہ کر دیا۔ کچھ دیر میں جم کر لڑتا رہا، لیکن اس کی تندی اور تیزی میری کمزوری پر غالب آنے لگی اور میں اس کے وار روکتا ہوا الٹے پاؤں نیچے اترنے لگا۔ اوپر سے کئی آدمیوں کی چیخ پکار سنائی دے رہی تھی۔ آخری زینے کے قریب پہنچ کر میں نے مد مقابل پر پوری قوت کے ساتھ حملہ کیا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اچانک اس کا پاؤں ایک پتھر کے کونے سے پھسلا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا۔ میری تلوار کی آخری ضرب نے اسے مرد کے آغوش میں سلا دیا۔ اب میں نے مڑ کر آشا کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، لیکن آشا وہاں نہ تھی، اس کی اوڑھنی زینے پر پڑی تھی اور وہ چند قدم دور ندی کے تیز دھارے میں بہتی ہوئی چلا رہی تھی، واسودیو تمہیں اپنے بھگوان کی قسم میرے پیچھے نہ آنا، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ وہ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکیں گے۔ آشا آن کی آن میں آبشار کے قریب پہنچ گئی اور میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب مجھے کوئی خوف نہ تھا، اب مجھے زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہ تھی، میری رہی صحیح حسیات انتقام کے ایک نہ ختم ہونے والے جذبے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں دیوانہ وار چیختا ہوا پچڑنے لگا۔ آٹھ دس آدمی قطار میں نیچے اتر رہے تھے، میں نے سب سے آگے آنے والے کو ایک ہی بار میں موت کی گھاٹ اتار دیا، باقی مجھے تنگ جگہ میں خطرناک سمجھ کر الٹے پاؤں بھاگ نکلے۔ تھوڑی دیر میں چٹان کے اوپر کھلی جگہ میں پہنچ چکا تھا، وہاں کوئی 50 آدمیوں نے میرے گرد گھیرا ڈال دیا۔ ان آدمیوں میں سردار جگت نارائن بھی تھا، وہ چلا چلا کر مجھے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دے رہا تھا۔ اس کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں چاروں طرف اندھا دھند حملے کر رہا تھا اور سپاہی بھیڑوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ بالآخر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ مجھے فوراً قتل کرنے کی بجائے کوئی عبرتناک سزا دینے کے لیے گرفتار کر کے لے گئے۔ چند دن بعد میں نگر کوٹ کے قید خانے میں تھا۔ ایک ہفتہ قید رہنے کے بعد معلوم ہوا کہ کالی دیوی کے سامنے میرا بلیدان دیا جائے گا، لیکن دو ہفتے اور گزر گئے، پھر مجھے پتا چلا کہ سلطان محمود نے ویہند پر حملہ کر دیا ہے اور نگر کوٹ کی فوج ویہند کے مہاراجا کی مدد کے لیے چلی گئی ہے۔ اس فوج کے ساتھ پروہت اور راجا بھی جا چکے ہیں اور ان کی واپسی پر میرے بلیدان کی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ ویہند کے راجا اور اس کے بعد نگر کوٹ میں کالی دیوی کے پجاریوں کی شکست میرے نزدیک آشا کے خوابوں کی تعبیر تھی۔ نگر کوٹ کی فتح کے بعد سلطان محمود نے مجھے قید سے رہا کیا اور میں اسے اس ملک میں ایک نئی روشنی کا مشعل بردار سمجھ کر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ میرے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ سلطان محمود کی فوج میں شامل ہو گئے جن کی نگاہوں سے نگر کوٹ کے مندر کے بتوں کی شکست کے باعث توہمات کا پردہ اٹھ چکا تھا۔ محمود غزنوی نے میرا نام عبد الواحد رکھا، وہ میرا محسن ہے، لیکن اگر اس کے احسانات صرف میری ذات تک محدود ہوتے تو میں اس کی جنگوں میں حصہ لینے کی بجائے اپنی زندگی کسی گوشے تنہائی میں بسر کر دیتا۔ قید سے رہا ہونے کے بعد مجھے اس بات کی پوری آزادی تھی کہ میں جہاں بھی چاہے اپنی باقی زندگی بسر کروں، لیکن میں اسے اس ملک میں ستم رسیدہ انسانیت کا محسن سمجھتا ہوں۔ قدرت نے اسے ایک عظیم شان مقصد کی تکمیل کے لیے منتخب کیا ہے، اور یہ مقصد مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ میری سرگزشت ہے، اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تمہارے احساسات بھی میرے احساسات سے مختلف نہ ہوتے۔ رنبیر نے گردن اٹھا کر عبد الواحد کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ اس نے انتہائی مغموم لہجے میں کہا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو زندہ نہ رہتا، آپ انسان نہیں ایک چٹان ہیں۔ عبد الواحد نے مسکرا کر کہا، زندگی جب کسی مقصد سے آشنا ہوتی ہے تو ہر انسان چٹان بن جاتا ہے۔ رنبیر نے سوال کیا، آزاد ہونے کے بعد اب دوبارہ اس بستی میں گئے تھے؟ عبد الواحد نے جواب دیا، میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں، وہ اجڑی ہوئی بستی پھر آباد ہو چکی ہے، لیکن آشا کا گھر خالی پڑا ہے۔ پہاڑ کے پہم پر اس لوگ اس گھر میں پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ آشا کی روح ہر رات اس گھر کا طواف کرتی ہے۔ میں ان توہمات کا قائل نہیں، اور میں وہیں قیام کرتا ہوں، تاہم رات کی تنہائی میں لیٹے لیٹے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس گھر کی دیواریں سسکیاں لے رہی ہیں، اور جب میں اس ندی کی طرف جاتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آشا مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ آبشار کے نہ ختم ہونے والے راگ سے مجھے آشا کے الفاظ سنائی دیتے ہیں۔ رنبیر نے پوچھا، آپ کے ان ساتھیوں کا کیا بنا جنہوں نے قیدیوں کو آزاد کرانے میں آپ کا ساتھ دیا تھا؟ عبد الواحد نے جواب دیا، وہ سب میرے ساتھ قید تھے، اور رہا ہونے کے بعد میری طرح محمود کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں۔ بنسی داس اس بستی میں پہاڑی لوگوں کے ساتھ رہتا تھا، میں نگر کوٹ کی فتح کے بعد جب وہاں گیا تھا تو اسے اپنے ساتھ لے آیا، اب وہ بھی محمود کی فوج میں ہے۔ رنبیر نے جب پوچھا، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آشا دوبارہ کسی روپ میں آپ سے ملے گی؟ نہیں، عبد الواحد نے جواب دیا، آشا اپنی موت کے بعد میرے لیے ایک مقصد چھوڑ گئی ہے، اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرتے اکثر یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کی روح مجھے دیکھ رہی ہے۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، رنبیر نے عبد الواحد سے رخصت لے کر اپنی کوٹھری کا رخ کیا، باقی رات اس نے بستر پر کروٹیں بدلتے گزار دی۔ اگلی شام رنبیر بن بلاس کے پاس چلا گیا، اس کے بعد ہر روز کم از کم ایک بار عبد الواحد کی قیام گاہ پر دستک دینا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ چند اور ملاقاتوں کے بعد رنبیر محسوس کر رہا تھا کہ اس کے تصورات میں ایک بڑا انقلاب آ چکا ہے، تاہم پرانے بندھنوں سے آزاد ہو کر ایک نئی دنیا میں پاؤں رکھنے کے لیے اسے ایک زبردست جھٹکے کی ضرورت تھی۔ اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جو دریا کے تیز دھارے میں بہہ نکلنے کے خوف سے کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ تنکے ایک ایک کر کے ٹوٹ رہے تھے، اور وہ ہر آن یہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کوئی سرکش لہر اس کا آخری سہارا چھین کر اسے ایک ایسی منزل کی طرف لے جائے گی جہاں سے لوٹ کر ساحل کی طرف آنا اس کے بس میں نہ ہوگا۔ دریا کے ساحل پر اس کی ہستی اور مسکراتی ہوئی دنیا آباد تھی، اور ان گنت آرزویں اور امنگیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی تھیں۔ اس کا باپ، اس کی بہن اور اس کے بچپن کے ساتھی اسے یہ پیغام دے رہے تھے، رنبیر اس سیلاب میں بہہ نکلنے سے بچنے کی کوشش کرو، تم سماج کو جھٹلا سکتے ہو، دیوتاؤں کی عظمت سے انکار کر سکتے ہو، لیکن ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ یہ درست ہے کہ نگر کوٹ کے مخصوص حالات نے ایک انسان کو سماج کا دشمن بنا دیا ہے، لیکن قنوج نگر کوٹ نہیں، تم عبد الواحد نہیں بن سکتے، تمہاری دنیا اس کی دنیا سے مختلف ہے، تم تنہا نہیں ہو، تم اگر ہمارے پاس نہیں آ سکتے تو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو۔ رنبیر کے لیے یہ دن انتہائی اضطراب کے دن تھے، عبد الواحد کے یہ الفاظ ہر وقت اس کے کانوں میں گونجتے رہتے تھے کہ تمہاری جنگ کی طرح تمہاری قید بھی بے مقصد ہے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ وہ عبد الواحد کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے کہ مجھے اب برہمنوں کے سماج یا قنوج کے حکمران کی فتح یا شکست سے کوئی دلچسپی نہیں، میں صرف ایک بار اپنے پتا اور اپنی بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں، اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شرکت نہیں کروں گا۔ رنبیر کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ عبد الواحد یہ سنتے ہی اس کی رہائی کا حکم صادر کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی رنبیر کو اس بات کا احساس بھی تھا کہ عبد الواحد اس کے دل کی ہر بات جانتا ہے، وہ اس کی درخواست کے بغیر اس کی رہائی کے لیے وہم کے گورنر کے پاس سفارش بھیج چکا ہے، اور اس احساس نے رنبیر کو ملتوی ہونے کی اجازت نہ دی۔ ایک دن رنبیر اپنی کوٹھری سے باہر ٹہل رہا تھا، ایک سپاہی نے آ کر اسے اطلاع دی کہ قلعے کے ناظم آپ کو بلاتے ہیں، رنبیر سپاہی کے پاس چل دیا۔ عبد الواحد اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، وہ رنبیر کو دیکھ کر مسکرایا اور اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھیے، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ایک ثانیہ کے لیے رنبیر کے رگوں کا خون سمٹ کر اس کے چہرے میں آ گیا، اور اس نے اپنی دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا، وہم کے گورنر کا جواب آ گیا ہے؟ عبدالواحد نے جواب دیا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، لیکن اطمینان رکھو تم بہت جلد اپنے گھر جا سکو گے، اس وقت میں نے تمہیں ایک اور کام کے لیے بلایا ہے۔ رمبیر کا دل بیٹھ گیا اور وہ پشمردہ سا ہو کر عبدالواحد کی طرف دیکھنے لگا۔ عبدالواحد نے ریشم کے ایک چھوٹے سے رومال میں لپٹا ہوا خط میز سے اٹھایا اور رمبیر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پہلے سے پڑھ لو، یہ خط تمہارے گھر سے آیا ہے۔ رمبیر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے رومال اتار کر کاغذ کی تہیں کھولی اور خط پڑھنے میں منہمک ہو گیا۔ یہ خط اس کی بہن شکنتلا نے لکھا تھا اور اس کا مضمون یہ تھا، میرے پیارے بھیا، میں شمبھو ناتھ کو آپ کی تلاش میں بھیج رہی ہوں، بھگوان کرے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے۔ نندنا کے قلعے سے رہا ہونے والے قیدیوں کی زبانی آپ کا حال معلوم ہوا، اگر آپ پتا جی کو فدیہ بھیجنے سے منع نہ کرتے تو وہ آپ کا فدیہ لے کر خود نندنا پہنچ جاتے، لیکن آپ کے پیغام نے انہیں ایک باپ کی محبت کو ایک راجپوت کے رسمی اور ظاہر غرور کی بھیٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کا پیغام ملنے پر وہ بظاہر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، وہ ہر ایک سے کہتے تھے کہ مجھے اپنے رمبیر سے یہی توقع تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ ان کا دل ایک ناقابل برداشت بوجھ کے نیچے پسا جا رہا ہے۔ وہ مجھے تسلی دینے کے لیے کہا کرتے تھے کہ عنقریب قنوج کی فوج کے ساتھ کئی اور راجوں اور مہاراجوں کے لشکر دشمن پر چڑھائی کریں گے، اور جب تمہارا بھائی آزاد ہو کر قنوج کی فوج کے ساتھ واپس آئے گا تو لوگ مہاراجہ سے زیادہ اس کا سواگت کریں گے، لیکن یہ خواب تھا، اور قنوج کی شکست کے بعد پتا جی کو اس خواب کی تعبیر کے متعلق کوئی خوش فہمی نہیں رہی۔ ایک راجپوت کا رسمی اور ظاہری غرور اب بھی انہیں زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن میں ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے دل کی پکار سن رہی ہوں۔ میں ان سے مشورہ کیے بغیر شمبھو ناتھ کو بھیج رہی ہوں، اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اگر یہ آپ کے فدیے کے لیے کافی ہو تو بھگوان کے لیے قید سے آزاد ہوتے ہی گھر چلے آئیں۔ میرے اور شمبھو ناتھ کے سوا یہ بات کسی اور کو معلوم نہیں ہوگی کہ آپ کو فدیہ دے کر چھوڑایا گیا ہے۔ میں نے پتا جی کو بھی نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ وہ برا مانیں گے، بلکہ اس لیے کہ آپ کا انتظار انہیں سخت بے چین رکھے گا۔ اب بھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ پہروں تنہائی میں اپنے دل سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ رات کے وقت بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگتے ہیں اور نوکروں کا آوازیں دیتے ہیں کہ دروازہ کھولو، میں نے رمبیر کی آواز سنی ہے۔ جان سے پیارے بھیا، اپنے متعلق اس سے زیادہ کیا لکھ سکتی ہوں کہ میں ہر سانس کے ساتھ آپ کا نام لیا کرتی ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ بچپن میں جب کبھی آپ گھر میں دیر سے آیا کرتے تھے تو میں سونے کی بجائے اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کیا کرتی تھی۔ آپ کبھی کبھی زینے سے اوپر چڑھنے کی بجائے پچھواڑے کے درخت کو سیڑھی بنا کر کھڑکی کے راستے میرے کمرے میں آ جایا کرتے تھے، میں جان بوجھ کر منہ پھیر لیا کرتی تھی اور آپ پیچھے سے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کرتے تھے، بھلا میں کون ہوں؟ اور میں جان بوجھ کر اپنی سہیلیوں کا نام لیا کرتی تھی۔ میں اب بھی سونے سے پہلے اکثر اسی جگہ بیٹھ کر آپ کا انتظار کرتی ہوں، کاش آپ آ جائیں۔ آپ کبھی کبھی اپنی نھنی شکنتلا کے قیدوں سے چڑ جایا کرتے تھے، اور اب تو میں ہنسنا بھی بھول گئی ہوں۔ کبھی میں آپ کو گھر آتے دیکھ کر چھپ جایا کرتی تھی اور آپ میری تلاش میں کونا کونا چھان مارتے تھے، اور اب میں 4.5 برس سے آپ کی راہ دیکھ رہی ہوں، آپ کی نھنی بہن شکنتلا۔ خط ختم کرتے ہی رمبیر کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو بہ نکلے۔ وہ کچھ دیر گردن چکائے بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ بالآخر اس نے عبدالواحد کی طرف دیکھا اور خط اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میری بہن کا خط ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ عبدالواحد نے خط پڑھنے کے بعد دوبارہ رمبیر کے ہاتھ میں دے دیا اور ایک سپاہی کو آواز دے کر اندر بلانے کے بعد کہا، داروغہ سے کہو قنوج سے جو آدمی آیا ہے اسے ساتھ لے کر میرے پاس آ جائے۔ پھر اس نے قلم اٹھایا اور کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کاغذ کو ایک مراسلے کی صورت میں تہہ کر کے اس کے ارد گرد دھاگا لپیٹتے ہوئے رمبیر کی طرف دیکھا اور کہا، رمبیر گھبراؤ نہیں، تم اپنی بہن کو جلد دیکھ سکو گی۔ شمبھو ناتھ داروغہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، وہ ایک چھریرے بدن کا ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ رمبیر اسے دیکھتے ہی اٹھ کر آگے بڑھا۔ شمبھو ناتھ نے جھک کر اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کی، لیکن رمبیر نے اسے بازو سے پکڑ کر گلے لگا لیا۔ شدت احساس کے باعث چند ثانیے دونوں کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ رمبیر کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور شمبھو ناتھ بڑی مشکل سے سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک شمبھو ناتھ رمبیر کو ایک طرف ہٹا کر آگے بڑھا اور اس نے اپنی پگڑی جو اس کے قدم قامت کے تناسب سے کافی بڑی معلوم ہوتی تھی اتار کر عبدالواحد کے پاؤں پر رکھ دی۔ مہاراج مہاراج، اس نے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، نندرا کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیوتا ہیں۔ عبدالواحد نے پگڑی اٹھا کر دوبارہ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، نندرا کے لوگ غلط کہتے ہیں، بیٹھ جاؤ اور میرے ساتھ اطمینان سے بات کرو، مجھے صرف ایک انسان سمجھو۔ شمبھو ناتھ قدرے تزبد کے بعد زمین پر بیٹھ گیا۔ عبدالواحد نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں بیٹھو۔ شمبھو ناتھ نے نیاز مندی سے کہا، نہیں مہاراج، ایک نوکر آپ کے برابر بیٹھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ نہیں، تم ہمارے مہمان ہو۔ یہ کہتے ہوئے عبدالواحد نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھایا اور ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ شمبھو ناتھ منہ سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں رنبیر سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی. جب عبد الواحد کے اشارے سے رنبیر بھی اس کے قریب بیٹھ گیا تو شمبھو ناتھ اضطراری حالت میں دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. شمبھو ناتھ بیٹھ جاؤ, رنبیر نے قدرے پریشان ہو کر کہا. شمبھو ناتھ بادل ناخواستہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا, لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کرسی سے اٹھ کر بھاگ نکلنے کے لیے صرف ایک اشارے کا منتظر ہے. عبد الواحد نے کہا, تم رنبیر کے گھر سے آئے ہو؟ ہاں مہاراج, اگر جان کی امان ہو تو عرض کروں. عبد الواحد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا, یہاں تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں. شمبھو ناتھ نے اپنی کمر کے ساتھ بندھا ہوا ٹپکا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی تھیلی نکال کر عبد الواحد کو پیش کرتے ہوئے کہا, مہاراج میں یہ آپ کی سیوا میں لایا, بھگوان کے لیے رنبیر کو چھوڑ دیجیے. عبد الواحد نے جواب دیا, یہ تھیلی تم اپنے پاس رکھو, ہمیں شادی کی ضرورت نہ پڑے. مہاراج دیکھ تو لیجیے, اس کا وزن زیادہ نہیں لیکن قیمت بہت زیادہ ہے. مہاراج دیکھے نا. شمبھو ناتھ نے یہ کہہ کر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تھیلی کھولی اور چند چھوٹے چھوٹے زیورات کے علاوہ موتیوں کی ایک مالا اور سنہری کنگن جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے نکال کر